الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل کی نشست میں جو باتیں بیان ہوئیں ان میں سے ایک بات کا تعلق خالصتاً حدیث کے موضوع سے تھا، اور اس کو سننے کے بعد بعض حضرات کی رائے یہ پہنچی اور خیال بھی یہ ہوا کہ وہ موضوع تشنا رہ گیا، اور تقاضا طبیعت کا بھی تھا کہ اس پر مزید گفتگو کی جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ کسی ایسے شخص کو جو اسلام کا دعویٰ تو کرتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہو، یا اس کے دل میں حدیث کی کوئی وقعت، ادب اور احترام نہ ہو، یا وہ یہ سمجھے کہ احادیث میں نسخ جو وارد ہوا ہے وہ معاملہ کیا ہے، اور پھر کہیں ان باتوں کی آڑ لے کے وہ حدیث کے علم کو اور حدیث کی عظمت کو کم نہ کرے. سو اس ڈر سے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کسی کو غلط فہمی ہو جائے، حدیث پاک کا موضوع خالصتاً یہ کہ ناسخ اور منسوخ احادیث کیا ہوتی ہیں، اس کا بیان ہے. اور اگرچہ اس کا تعلق فاتحہ خلف الامام کی بحث سے نہیں ہے، مگر یہ بات جب آئی کہ احادیث ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں تو اس کے کچھ قواعد کلیے اور ضابطے ہیں جو محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اور چاہیے کہ حدیث پر کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے انسان ان قواعد اور ان ضوابط کو جانتا ہو. اور بہت سے قاعدے اور ضابطے محدثین نے نقل کیے ہیں، خود اپنی طرف سے بھی لکھے ہیں. اور اس موضوع پر بہت کام بھی ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث کو کس حدیث نے منسوخ کر دیا، اور کس آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس معاملے میں دخل دے، امت میں مستقل کتابیں اس موضوع پر لکھی گئیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے لکھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الرسالہ میں لکھا، اور حنفیوں کی اور مالکیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان مباحث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث نے کس کو منسوخ کیا. ابن شاہین بغدادی رحمت اللہ علیہ نے 385 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، کتاب و ناسخ الحدیث و منسوخ، کہ حدیث میں ناسخ اور منسوخ جو احادیث ہو گئی ہیں، جو کینسل ہو گئی ہیں، اس کی کتاب. اور بہت اچھی کتاب جو ابھی چھپی ہے امام حافظ ابو بکر محمد بن موسیٰ حازمی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے 584 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور الاعتبار کا مقدمہ اور ساری کتاب پڑھے جانے کے قابل ہے، ان کی آراء سے جن احادیث کو وہ منسوخ قرار دیتے ہیں ان سے اختلاف اگرچہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جتنے بھی حضرات جنہوں نے بھی کسی بھی موضوع پر کام کیا ہے دلائل کے اعتبار سے، آج ہم اس کا کتنا ہی وزن اور بے وزنی اس کی مقرر کریں، لیکن بہرحال ان کا علم اور ان کی محنتیں قابل قدر ہیں، اور انہوں نے امت پر احسان کیا، علم کے قافلے کو آگے بڑھایا، اور اپنے اساتذہ اور مشائخ سے جو کچھ پڑھا تھا منتقل کیا، اور یہ ان کا بہت بڑا حصہ ہے جو انہوں نے اپنی اپنی صدیوں میں حدیث کے خدمت میں وقت گزارا اور اپنا حصہ ڈالا. اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر دے اور ان کے درجات جنت میں بلند کرے، اپنے بعد آنے والوں کے لیے کتنی اچھی اچھی چیزیں چھوڑ گئے، معصوم نہیں تھے، یہ نہیں کہا جاتا کہ ان سے خطا نہیں ہوئی، لیکن ان کے کام کی قدر کرنی چاہیے. انہی لوگوں میں یہ بھی تھے عبد الرحمن بن علی بن محمد، جو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، اور انہوں نے بھی اخبار اہل الرسوخ فی الفقہ والتحدیث بمقدار المنسوخ من الحدیث کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے. تو یہ علم قدیم سے چلا آتا ہے، اور ہر زمانے میں لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے اب تک اس پر بحث اور تحقیق کی ہے کہ کون سی احادیث منسوخ ہیں اور کون سی حدیث کس حدیث کو کینسل کرتی ہے. ابو رزین نے رحمت اللہ علیہ نے امام زہری رحمت اللہ علیہ سے یہ بات بیان کی، یہ موضوع کسی حد تک خشک ہے، لیکن گزشتہ نشست میں حدیث پہ چونکہ بات ہوئی تھی اور بعض وہ اسباب بھی جو ابتدا میں بیان کیے، یہ سب اس کے متقاضی ہیں کہ اس موضوع کو بیان کیا جائے. زہری رحمت اللہ علیہ شہاب جو تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے 13 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے. ابو رزین کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ فقہا اس بات میں تھک گئے اور عاجز آ گئے کہ وہ اس بات کو جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا فعل اور کون سا عمل اور کون سا حکم اور ان کی کون سی حدیث کس فعل عمل اور حدیث کو منسوخ کرتی ہے. اتنا مشکل یہ فن ہے، حالانکہ یہ شہاب زہری رحمت اللہ علیہ ایسے بڑے آدمی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا علم ان تک پہنچا تھا، اور حجاز سے آنے والی احادیث ان کا دار و مدار امام زہری رحمت اللہ علیہ پہ ہے، اور ہمارے دور میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کہیں سے نہیں پڑھا اور محض لغت اور عربیت کو جاننے کی وجہ سے وہ امام زہری رحمت اللہ علیہ پہ تنقید اور جرح کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ سے ہاتھ دھو دینا اور انہیں غلط آدمی قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حجاز اور حرمین شریفین کی احادیث سے اعتماد اٹھا لیں. انہیں اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ شام کی احادیث اور کوفہ اہل عراق کی احادیث اور حجازیوں کی اور یمنیوں کی اور جزیرہ والوں کی احادیث ان میں افراد ہیں, اور جب ان افراد پر اعتماد اٹھ جائے گا تو حدیث کا علم برباد ہو جائے گا, اور جو انکار کرتے ہیں حدیث کا ان کے لیے راہ کھل جائے گی. حجاز سے جو احادیث آئی ہیں ان کے دار و مدار یہ امام زہری رحمت اللہ علیہ ہیں, اور وہ دعوے سے کہتے تھے کہ یہ ناسخ اور منسوخ کا علم جو حدیث کا ہے یہ مجھ سے پہلے کسی آدمی نے نہیں لکھا. اور وہ کہتے تھے کہ فقہا تھک گئے ہیں محنت کر کر کے, پھر بھی کام مکمل نہیں ہوا. اور پھر اسی طرح زہری رحمت اللہ علیہ کے علاوہ جو بڑے آدمی تھے جنہوں نے اس میں اپنی زندگی کھپا دی وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے, اور ان کے مناقب پر کردری نے جو کتاب لکھی ہے مناقب الامام العظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور موفق بن احمد مکی نے, اور محمد بن محمد جو ابن بزاز کردری رحمت اللہ علیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور بعد میں آئے, یہ موفق بن احمد جو ہیں وہ پہلے کے ہیں, اور یہ خطیب تھے خوارزم کے, اور خوارزم جو ہے اب بھی ہے سمرقند اور بخارا اس کے قریب. ان کا انتقال ہوا ہے 484 ہجری میں, اور بڑے آدمیوں میں سے تھے, شمس الائمہ کہلاتے تھے انہوں نے. اور اسی طرح فتاوی بزازیہ کے جو مصنف ہیں حافظ تھے محمد بن شہاب اور ابن بزاز کردری حنفی رحمہ اللہ, ان کا انتقال ہوا 827 ہجری میں. انہوں نے مناقب میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عمر بھر اس میں مصروف رہے کہ کس حکم نے کس حکم کو منسوخ کر دیا, ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو کینسل کر چکے ہوں اور ہم غلطی سے اسی پہ عمل کرتے رہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کتنا مقام تھا تقوی اور طہارت کا, کہ ڈرتے تھے, انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ ان کے اوپر ان کے فتوے پر چلنے والے ہزاروں لوگ جو ان کے زمانے میں تھے, اور ان کے بعد تو لاکھوں کروڑوں اور اربوں لوگ, وہ سب کے سب اس راہ پر چلیں گے جس راہ کا انہوں نے اجتہاد کیا. پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں, اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الرسالہ میں اس پر بحث کی ہے. محمد بن مسلم بن وارا کہتے تھے کہ میں مصر سے آیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں لکھی ہیں, یہ شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پڑھا تھا امام محمد نے اور امام ابو یوسف نے رحمہ اللہ, امام محمد سے پڑھایا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے, اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے پڑھایا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے, اور پھر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے بھی پڑھایا. تو یہ محمد بن مسلم کہتے ہیں مجھ سے حضرت نے پوچھا کہ تم نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتابیں لکھی حضرت کی, میں نے عرض کیا نہیں, تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو منسوخ ہو گئی ہیں, اور کن کن احادیث کی وجہ سے, کس کس وجہ سے وہ احادیث اور حکم ختم ہو گئے ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا، حتی جالسنا الشافعی رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ ہم امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تو ان سے ہم نے یہ علم سیکھا۔ اسی لیے یہ سارے ائمہ اس بات کی کھوج لگاتے رہتے تھے کہ آخری فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا۔ ابو عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرے اور ایک آدمی واعظ کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم ناسخ اور منسوخ کی بحث کو پڑھے ہوئے ہو، جانتے ہو کہ اس کس حکم نے کس حکم کو کینسل کر دیا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ فرمایا ہلکتا و اہلکتا، پھر تو خود بھی برباد ہوا اور جو تیرے پیچھے چلے وہ بھی برباد ہوا، تو خود بھی ہلاک ہو گیا اور تیرے پیچھے چلنے والے بھی ہلاک ہو گئے۔ اور سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابو یحییٰ رحمت اللہ علیہ سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کس کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات مشہور ہو گئی ایک، اور جو بات مشہور ہوئی سعید بن ابو الحسن رحمت اللہ علیہ نے پوچھا ابو یحییٰ رحمت اللہ علیہ سے، کہنے لگے کہ ابو یحییٰ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کس کے متعلق کہا تھا کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ لوگوں مجھے پہچانو مجھے پہچانو؟ یہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ تو ابو یحییٰ نے کہا کہ رے سعید میں وہی میں ہی ہوں، میرے ہی بارے میں حضرت نے فرمایا تھا، تمہیں نہیں معلوم؟ تو میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، آپ بتائیے یہ قصہ کیا ہوا۔ تو کہنے لگے ایک دن میں بیٹھا واعظ کر رہا تھا، لوگوں کو نصیحتیں کر رہا تھا، شریعت کے حکم سنا رہا تھا، تو میرے پاس سے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ گزرے کوفہ میں، تو مجھ سے فرمایا کہ من انت، تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے عرض کیا کہ میرا نام ابو یحییٰ۔ تو مجھے دیکھا اور فرمایا تم ابو یحییٰ نہیں ہو، بلکہ اصل میں تو تم ایسے آدمی ہو جو اس لیے بیٹھے ہو کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ میری بھی شخصیت ہے، مجھے پہچانو۔ یہ کچے لوگ ہمارے زمانے میں بھی جنہیں ایک سطر اردو کی پڑھنی نہیں آتی وہ بھی دین پہ رائے دینے لگتے ہیں نا، یہ سب کا حال یہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم ابو یحییٰ تمہارا نام نہیں، اصل میں تو تمہارا نام یہ ہے کہ تم کہتے ہو مجھے پہچانو، میرا بھی نام ہو چمکے۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ تو میں نے کہا حضرت میں نے تو نہیں یہ علم پڑھا۔ قال ہلکتا و اہلکتا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا تو خود بھی برباد ہوا اور تیرے پیچھے چلنے والے بھی برباد ہوئے۔ ہمارے زمانے میں کتنے ہی انجینئر اور ڈاکٹر اور کمپیوٹر کے ماسٹر یہ سارے دین پہ جو رائے دے رہے ہوتے ہیں نا، ان کو قرآن پاک ناظرہ پڑھنا نہیں آتا۔ آپ یقین مان لیں کہ قرآن پاک کو انہوں نے ناظرہ تک نہیں پڑھا ہوتا، صحیح ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور چار سطریں کبھی پوچھ لیں جا کے کہ حضرت اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ آیت کیا، انہیں آیت کا قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا، اور دین کے بارے میں یہ ایسے بولتے ہیں جیسے ان سے زیادہ اتھینٹک انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ زوال کا دور اور جہالت کا اس امت کے گھر پہ بسیرا اور ڈیرا لگا لیا ہے جہالت نے، تو یہی ہونا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو یحییٰ تو بھی برباد ہوا، تیرے پیچھے چلنے والے بھی برباد ہوئے۔ اور پھر ابو یحییٰ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ رے سعید اس کے بعد میں نے کبھی بھی واعظ نہیں کیا، میں کبھی پھر منبر پر نہیں بیٹھا، مجھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت ایسی بھلی لگی کہ میں نے اپنے پلے باندھ لی کہ واقعی جب میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے شریعت کے ایسے مسائل میں بولنے کی۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ فتویٰ دینا اس کا حق ہے جو ناسخ اور منسوخ کی بات کو جانتا ہو۔ اور رہا ابن مزاحم کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرا، نہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میرے پاس سے گزرے، وہ کہتے ہیں نہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما گزرے ایک ایسے آدمی کے پاس سے جو واعظ کر رہا تھا، لوگوں کو بیان کر رہا تھا. یہ جتنے بیان کرتے ہیں نا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیں. ایسی ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جن کا سرے سے سر پاؤں ہی نہیں. ان کے بیان سنیں، 20-30 احادیث لکھ کر بھیج دیجئے اور کہ یہ حضرت یہ کس کتاب میں آیا ہے. ایسے ایسے قصے سنائیں گے کہ جس سے یہ لوگوں کو یقین ہو کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما گزرے ایک ایسے آدمی سے جو قصے بیان کر رہا تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے پاؤں سے اس کے جسم کو دبایا، غالباً اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھا ہوگا یا جیسے بھی، اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتا ہے ناسخ اور منسوخ کی بحث کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے تو نہیں معلوم. تو انہوں نے تعجب سکھا کہہ رہے تمہیں نہیں معلوم کہ کون سا حکم کس حکم کو کینسل کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا ہلکتا واہ ہلکتا، تو بھی برباد ہوا اور تیرے پیچھے چلنے والے بھی برباد ہوئے. اتنی زیادہ چیزیں ہیں اس میں کہ کیا عرض کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث کو کس حدیث پر ترجیح دی جائے گی، کون سی حدیث کس حدیث کو منسوخ کرتی ہے، اس کے اصول ہیں. مثلا یہ اصول ہے کہ ایک آدمی نے اپنے مشائخ سے احادیث سنی، اور ایک وہ ہے جس کی عمر کا ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ جب اس نے سنی تھی یہ حدیث کسی سے تو اس کی عمر اس وقت کیا تھی. ایک راوی وہ ہے جو باشعور انسان تھا، عاقل والے تھا، دوسرا بچہ ہے. تو محدثین کہتے ہیں کہ دونوں راوی ایک ہی بات ایک ہی استاد سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ جو بچہ ہے نا اس کی بات کا کم وزن ہے، اور جو آدمی بڑا ہے بالغ ہے اس کی بات کا زیادہ وزن. مثلا امام زہری رحمت اللہ علیہ ہیں، اور زہری رحمت اللہ علیہ جن کا ابھی تذکرہ گزرا، ان سے حدیث امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سنی ہے، اور انہی سے سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے بھی سنی ہے، اور سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ حدیث کے امام ہیں. اپنی جلالت شان اور اپنا علم اس کے اعتبار سے ٹوپی سر سے گر جائے سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری کے علم کو اگر کوئی دیکھے تو. لیکن محدثین کہتے ہیں ہم امام مالک رحمت اللہ علیہ کی روایت جو شہاب زہری سے ہے اسے ترجیح دیں گے سفیان ابن عیینہ کی روایت پہ، کیونکہ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے حدیث اس وقت سنی ہے زہری سے جبکہ وہ بچے تھے، اور ان کے بچپنے کے زمانے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑی عمر کے آدمی تھے، اس لیے ان کو ترجیح دی جائے گی. اب جب یہ احادیث آئیں گی سامنے اور اسماء الرجال کو کوئی دیکھے گا تو وہ پڑھے گا کتابوں کو کہ کس کی عمر کیا تھی. رجال کا لفظ اس کی یہ جمع ہے یا واحد ہے، اور اس کا واحد رجل ہے یا رجل ہے، جسے اتنا بھی نہیں نہ آتا وہ بھی کہتا ہے فلاں راوی ضعیف ہے. سبحان اللہ، کہاں سے سنیں؟ اپنے محلے کے مولوی صاحب سے. بس ان کی تقلید جائز، اور ائمہ کی تقلید شرک. کوئی حد ہے گرنے کی؟ اسی طرح حدیث میں دو راوی ہیں اور حدیث بیان کرتے ہیں، اور ایک ایسا ہے جو سن کے بیان کرتا ہے اور دوسرا ایسا ہے جو اس واقعے میں شریک ہے. تو محدثین کہتے ہیں جو آدمی شریک ہے ہم اسے ترجیح دیں گے بجائے اس کے جس نے سنا ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، اور اللہ تعالی کے گھر میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے نکاح کیا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے. میمونہ سے نکاح کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حالت احرام میں تھے یا نہیں تھے، بحث یہ ہے. اگر حالت احرام میں تھے تو اس کا مطلب ہے احرام کی حالت میں نکاح جائز ہے. تو احرام کی حالت میں تھے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حالت احرام میں ہی نکاح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حضرت ابو رافع رحمت اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے جب حالت احرام سے باہر آ چکے تھے. محدثین کہتے ہیں ابو رافع کی روایت کو ہم ترجیح دیں گے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت پر، اس لیے کہ ابو رافع وہ شخص ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئے تھے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے لیے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ تو بعد کے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ تو سنی سنائی بات کی روایت کرتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ تو خود اس واقعے میں شریک تھے. ایسے ہی اور یہ اصول بھی محدثین نے اپنے پاس سے نہیں نکال لیا، آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو ہم کس حدیث کو کس پہ ترجیح دیتے ہیں. یہ اصول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے قائم کیا ہے. کہتے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب لوگوں نے پوچھا کہ موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیتی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا سلو علی جن، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھو. فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان سے فتویٰ پوچھو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اصول کی بات ارشاد فرما دی، گویا کہ جو آدمی جس واقعے میں خود شریک ہے اس سے پوچھو، زیادہ حالات کو بہتر سمجھتا ہے بجائے اس کے کہ جو اس واقعے میں ساتھ نہیں ہے اور روایت بیان کرتا ہے. تو میں تو گھر بیٹھی ہوں اور سفر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو ان سے پوچھا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذہانت ہے یہ، اور طبیعت اور فطرت مبارکہ کی سلامتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جا کر اس روایت کی ان چیزوں کو پوچھو. ایسے ہی محدثین کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھا اور جو آدمی فاصلے پر تھا، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نے جب حدیث سنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب کون شخص تھا اس وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا ہے، یہ حج کیا تھا؟ قران تھا، تمتو تھا، افراد تھا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ افراد تھا وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کرتے ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کی بھی روایت ہے. اور افراد کو قران سے افضل قرار دیتے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث غالباً یہ ہے کہ وہ قران کو ترجیح دیتے ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو اس لیے باقی لوگوں نے ترجیح دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام تھام کے سفر میں ایسے چل رہا تھا کہ لعابها بین کتفیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا جو لعاب مبارک تھا اس کے منہ سے جو جھاگ بہ رہی تھی وہ میرے کندھوں کے درمیان گرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما زیادہ قریب ہیں اور انس رضی اللہ عنہ دور ہیں، اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو ترجیح حاصل ہے. ایسے ہی محدثین نے ایک اصول قائم اور بھی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے شہر کے مشائخ سے روایت بیان کرتا ہے اور ایک دوسرا آدمی آتا ہے اس شہر میں اور وہ روایت بیان کرتا ہے، تو یہ جو شہر والا محدث ہے حدیث کی جو روایت ہے ہم اسے ترجیح دیں گے، کیونکہ ہر آدمی اپنے شہر کے لوگوں سے واقف ہوتا ہے، وہاں کی زبان سے، وہاں کے لہجے سے، اور جو مسافر باہر سے آیا ہے اسے بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. اسماعیل ابن عیاش رحمت اللہ علیہ راوی ہیں، محدثین نے کہا کہ یہ شامیوں کی جتنی احادیث ہیں اسماعیل کی ہم اسے قبول کریں گے، اور حجازی اور کوفی احادیث وہ ہم ان کی قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ باہر کی باتیں ہیں، اور یہ اپنے گھر کی بات جو کہتے ہیں یہ زیادہ قابل قبول ہے۔ یہ محدثین کا اصول ہے کہ کس روایت کو کس روایت پر ترجیح حاصل ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے حدیث سنی پردے کے پیچھے سے، خواتین نے کوئی حدیث بیان کی اور وہ پردے میں تھی، اور کسی نے ان سے بغیر پردے کے حدیث سنی ہے، تو ہم بغیر پردے کو ترجیح دیں گے پردے کی روایات پر، اس لیے کہ وہ جو پردہ نہیں کیا جس نے، ظاہر ہے کہ ان کے اپنے گھر کا ہی کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ اختلاف اس بات پہ ہوا ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر وہ آزاد تھے یا غلام تھے، اب اس کا فیصلہ کون کرے؟ ایک طرف رائے ہے قاسم بن محمد کی اور عروہ بن زبیر کی، اور رضی اللہ عنہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بریرہ جو تھی وہ آزاد تھی اور ان کا شوہر غلام تھا، اور دوسری طرف اسد ابن یزید کہتے ہیں کہ ان کے شوہر حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے وہ غلام نہیں تھے، آزاد تھے۔ محدثین کہتے ہیں ہم قاسم بن محمد کی اور عروہ بن زبیر کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ یہ تینوں دوست ایک زمانے کے لوگ ہیں، اسود بھی اور یہ قاسم بن محمد بھی، عروہ بھی، فرق اتنا سا ہے کہ اسود ابن یزید نے یہ روایت جن خواتین سے سنی ہے انہوں نے پردے میں بات کی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بالمشافہ ہے، یہ قاسم بن محمد بن ابو بکر، یہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں، اور قاسم بن محمد بن ابو بکر اور سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم جیسا مدینہ منورہ میں کوئی نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان امویوں کی شرارتوں سے تنگ آ کر اسی لیے ایک دن انہیں ڈانٹا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو یہ خلافت میں قاسم بن محمد کو جا کے دے دوں گا، اور قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے کہ اگر انہیں مسلمانوں کی خلافت مل جاتی تو حجاز، شام، کوفہ، عراق، یہ سارے محدثین اس پہ متفق ہو جاتے، ساری امت متفق ہو جاتی۔ اور یہ عروہ ابن زبیر، یہ عروہ بن زبیر جو ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں، یہ بیٹے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے، اور اسماء اور عائشہ رضی اللہ عنہما بہنیں ہیں، اور یہ دونوں بیٹیاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، تو اس اعتبار سے یہ بھانجے ہوئے۔ تو بھانجے اور بھتیجے، ایک کی پھوپھی، ایک کی خالہ، یہ دونوں روایات بیان کر رہے ہیں، محدثین کہتے ہیں اسے ترجیح دی جائے گی۔ ایک اور بڑا زبردست اصول حدیث میں دیکھنا چاہیے، یہ اصول پر پرکھ کے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ حدیث منسوخ ہے یا نہیں۔ علی بن خشرم نے بڑی اچھی ایک بات لکھی ہے، اور یہ بات بہت کام کی انہوں نے کہی، اور یہ آتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اوزائی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے بحث کے دوران بھی۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، 150-200 برس تک ان کا مسلک چلتا رہا ہے، پھر یہ مالکیوں میں ضم ہو گیا، اور اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک اب بھی ہے وہاں لبنان میں، بیروت میں ہے۔ وقی نے پوچھا، علی بن خشرم کہتے ہیں کہ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں دو سندیں میں سناتا ہوں، تمہیں کون سی اچھی لگے گی؟ ایک میں امام عامش رحمۃ اللہ علیہ ابو وائل سے روایت بیان کرتے ہیں، اور ابو وائل روایت بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور دوسری روایت ہے سفیان کی، اور سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے منصور سے روایت بیان کی، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، دونوں میں کون سی سند اچھی ہے؟ یہ جو اسماء الرجال کی بحثیں کہتے رہتے ہیں نا، کہ فلاں حدیث کا فلاں راوی فلاں، یہی واقعہ سنا کر کبھی پوچھ لیجئے کہ یہ منصور، سفیان، ابراہیم، یہ علقمہ، یہ کون لوگ تھے بھائی؟ اتنا بھی نہیں جنہیں پتہ، ان کی بھی شان اور ہمت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بخاری کی فلاں حدیث صحیح اور مسلم کی فلاں روایت غلط. سبحان اللہ، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، نہ ہم اس کے دعوے دار ہیں کہ دین پہ ٹھیکہ صرف مولویوں کا ہے. ہم سیدھی سادی سی درخواست کرتے ہیں کہ بھائی پڑھو، محنت کرو، 10 سال پڑھو، درس نظامی پڑھو، فتوے کا کام کرو، 15-20 برس رات کی نیندوں کو بھلاؤ، ختم کرو آرام اور آسائش کو، پھر دھڑلے سے بات کرو. ہم ٹھوک کے فتویٰ دو، پھر کون کہتا ہے کہ صاحب غلط ہے؟ لیکن ایک آدمی جس کو بنیادی طور پر انگلش کے دو فکرے نہ لکھنے آتے ہوں، وہ بھی کہے میں ڈاکٹر ہوں، اور جس کو یہ بھی نہ بتاؤ کہ ڈسپرین اور ایسپرو میں فرق کیا ہے، وہ بھی کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو بھلا بتاؤ ایسے کے پاس اپنا علاج کرانے سوائے پاگل کے اور کون جا سکتا ہے؟ وقی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا علی ابن خشرم سے کہ ایک تو ہے عامش، ابو وائل اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، تین، اور دوسری طرف ہیں سفیان، منصور، ابراہیم اور علقمہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم، پانچ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ایک ہی ہے، یہ بتاؤ تمہیں کون سی سند اچھی لگتی ہے؟ تو علی کہتے ہیں میں نے وقی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ہمیں تو اچھا یہ لگتا ہے کہ عامش امام حدیث کے وہ ابو وائل سے اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کر دیں، کیونکہ واسطے کم ہوئے نا، اور خبر میں واسطے جب کم ہوا کرتے ہیں تو اتنا ہی اعتماد بڑھ جاتا ہے. ایک بات ہے جو 5 واسطوں سے منتقل ہوئی ہے، ایک بات ہے جو 3 واسطوں سے منتقل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ 3 والوں کو ترجیح ملنی چاہیے. تو ہم نے کہا کہ عامش، ابو وائل اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہمیں یہ سند اچھی لگتی ہے، اس سے کوئی حدیث ہمیں بتا دیں. انہوں نے کہا سبحان اللہ، عجیب بات کرتے ہو، یہ عامش رحمت اللہ علیہ شیخ ہیں حدیث کے، اور ابو وائل بھی شیخ ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور تم نے دوسری طرف غور نہیں کیا؟ جو میں نے تمہیں دوسری سند بتائی ہے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فقی ہیں، ان سے اوپر منصور ہے وہ فقی ہے، پھر ابراہیم نخعی ہیں رحمت اللہ علیہ وہ فقی ہیں، پھر علقمہ رحمت اللہ علیہ وہ فقی ہیں. اور کیا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا وہ حدیث جسے فقہا روایت کریں خیر من ان یتداولہ الشیوخ، وہ حدیث ان تمام روایات ان احادیث سے اچھی ہے جو حدیث کے مشائخ بیان کرتے ہیں. اس لیے کہ جو فقی ہے نا وہ بات سمجھتا ہے زیادہ، اور جو فقی نہیں ہے وہ بات کو اتنا نہیں سمجھتا. آپ سمجھ لیجئے جیسے ڈسپنسر کے ہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کو دوائیاں بہت ملیں گی، لیکن اسے نہیں پتا کون سی دوائی کس کام کی ہے. اور ایک طرف ہے ڈاکٹر، تو ڈاکٹر سمجھتا ہے، اس کے کمرے میں چلے جائیے تو شاید ایک سیرپ بھی آپ کو نہ نظر آئے، مگر ڈاکٹر زیادہ قابل وقعت ہے، اس لیے کہ اس کا علم گہرا ہے. یہ ہے وہ بات جو انہوں نے کہی. انہوں نے کہا بچوں تم تو عامش اور ابو وائل کی روایت کو ترجیح دیتے ہو رحمہم اللہ، اور مجھ سے پوچھو تو اصل تو بات یہ ہے کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فقی ہیں، منصور فقی ہیں، ان کے بعد دیکھو تو ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فقی ہیں، نخعی کے بعد علقمہ رحمت اللہ علیہ، یہ سب فقی ہیں، اور وہ حدیث جو فقہا کے واسطے سے آیا کرتی ہے، عقل مند سمجھدار لوگوں کے واسطے سے، وہ مشائخ کی حدیث سے زیادہ اچھی ہوتی. ایک اور ترجیح کا سبب بن جاتا ہے کہ کون سی حدیث کس حدیث سے منسوخ ہوتی ہے، اور وہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے کس حدیث پر عمل کیا ہے. سیدنا ابو بکر اور عمر اور علی اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، کس نے ان احادیث پر، جس حدیث پر خلفاء عمل کرتے ہیں وہ زیادہ قابل ترجیح ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں دوسری حدیث پہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی عمل کیا ہو. مثلاً یہ آ جائے گی کبھی بحث کہ جنازے کی تکبیرات کتنی ہیں، تو محدثین کہتے ہیں اور فقہا کہ وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر کا جنازہ جو تھا اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چار تکبیریں کہی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ جو پڑھا ہے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا نہیں، پڑھایا تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے تھا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی چار تکبیریں کہی تھیں، تو انہوں نے کہا جس حدیث پر خلفاء نے عمل کیا ہے ہمارے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے، اسی لیے جنازے میں چار ہی تکبیرات ہیں، حنفی اور حنبلی یہ سب مالکی وغیرہ سب چار تکبیرات کے قائل ہیں، کیونکہ ان روایات پہ خلفاء راشدین نے عمل کیا ہے رضی اللہ عنہ. اسلام نام ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جمع خلافت راشدہ. بس اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف اسلام نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور خلافت راشدہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، تو ایسا شخص گمراہ ہے، ایسا شخص گمراہ خود بھی ہے اور جو اس کے پیچھے چلے وہ بھی گمراہ. ہلکتا و اہلکتا، تو بھی برباد ہوا، تیرے پیچھے چلنے والے بھی برباد ہوئے. اسلام نام ہے اللہ کی توحید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور جمع خلافت راشدہ کا، اور بس اس خلافت راشدہ ہی کی بنیاد پر آگے اجتہادات ہیں ائمہ اربعہ کے رضی اللہ عنہ. ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سی حدیث قابل ترجیح ہے، کس حدیث کو ہم زیادہ ترجیح دے سکتے ہیں؟ اس کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں، بہت اصول ہیں، 50 کے قریب اصول محدثین نے عام طور پر لکھے ہیں، ان میں سے 5-7 یہ بھی بیان ہو گئے. اس کی مثال دیکھیے اب کیا ہے کہ کیسے ہم روایات میں ایک پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. اصول وہ بہت سے ہیں، مثلا یہ صحیح احادیث میں آیا ہے، مسلم میں آئی ہے یہ حدیث، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ لائے ہیں، نسائی لائے ہیں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پائے کھائے، بیل کے پائے ہوتے ہیں نا، وہ کھائے اور پھر انہوں نے وضو فرمایا، اور انہوں سے کسی آدمی نے پوچھا کہ حضرت یہ وضو کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز جس کو آگ چھو جائے اگر تم وہ کھا لو تو وضو کر لو. تو آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آ گئی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی حالت آگ بدل دے جب تم اس کو کھاؤ تو پھر اس کے بعد وضو کر لو، وضو آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ حدیث ام سلمہ، ام حبیبہ، زید ابن ثابت، ابو طلحہ، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم سب سے ثابت کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ حنبلی فقہا اس وضو کو مستحب قرار دیتے ہیں. اب تک حجاز حرمین شریفین کے علماء سے فتویٰ لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وضو کر ہی لے، اور اکثر اہل علم اور فقہا وہ کہتے ہیں کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل یہی تھا. اور اس طرف ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور عثمان اور علی اور ابن مسعود اور ابن عباس اور عامر ابن ربیعہ اور ابو الدرداء اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہم، اور یہ تابعین میں عبیدہ ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں، قاسم بن محمد ہیں، اہل مدینہ ہیں، تبع تابعین میں امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، یہ سارے حجاز والے اور کوفہ والے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کے سب اس طرف ہیں کہ وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا. فیصلہ کیسے ہو؟ دونوں طرف احادیث ہیں. تو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے خود یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں تھیں، کان آخر الامرین، اور آخری فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ جو آگ پہ پکی ہوئی چیز تھی اس کو آپ نے کھایا اور وضو نہیں فرمایا. اور عطا بن یسار نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت کھایا اور پھر آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا، اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ تمام احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے منسوخ ہو گئیں. کیسے منسوخ ہو گئیں؟ بڑی اچھی دلیل محدثین نے دی ہے. وہ کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے ہیں جب مکہ فتح ہو چکا تھا، تو انہوں نے آخر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے بعد کے افعال کو دیکھا ہے، تو فتح مکہ کے بعد انہوں نے دیکھا ایک دن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ دستی کا گوشت کھایا ہے اور آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا. ہمارے نزدیک سب سے واضح دلیل یہی ہے، کیونکہ معلوم ہوا کہ جنہوں نے یہ روایت کی ہے انہوں نے پہلے زمانے کی روایت کیا اور آخری فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بتاتے ہیں، تو اس آخری فعل نے پہلے افعال کو منسوخ کر دیا ایک، اور دوسرے ہم نے دیکھا سے وقر سے عمر سے عثمان علی ابن عباس عامر ابن ربیعہ عبی ابن کعب ابو طلحہ رضی اللہ عنہم یہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے، اٹھ کے نماز پڑھا دیتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امر یہ تھا. یہ ایک مثال اس کی آ گئی. جنازے میں کتنی تکبیریں ہیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور حدیث میں آیا فکبر علیہا خمسن، پانچ تکبیریں کہیں انہوں نے، اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنازہ پڑھا فکبر علیہا خمسن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ تکبیریں کہیں. اب اختلاف ہوا کتنی کہنی چاہیے. پھر زید رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا، چار مرتبہ تکبیریں کہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کبھی پانچ کبھی چار، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے دونوں طرح جنازہ پڑھا ہے، یکبر ہاکذا وکبر ہاکذا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی تکبیر کہی ہے، اس طرح بھی تکبیر کہی ہے، چار بھی پانچ بھی. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے تین تکبیریں کہیں. یہ حماد بن ابو سلیمان کی روایت ہے، حماد رحمت اللہ علیہ استاد ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے، انہوں نے کہا ہم تک جو روایات پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات تکبیریں کہیں اور چھ کہیں اور پانچ کہیں اور چار کہیں. اب یہ ساری روایات حدیث میں ہیں، آج کوئی آدمی اٹھ کے سات تکبیریں کہے اور کہے حدیث میں آیا، تو ہم کہتے ہیں بھائی حدیث میں تو یقیناً آیا ہے، لیکن کیا یہ حدیث مضبوط ہے؟ منسوخ تو نہیں ہو گئی؟ یہی تو مسئلہ ہے جس پر اہل علم بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور سوچتے اور غور کرتے ہیں. تو اہل علم کہنے کہا کہ جب ہم نے ساری روایات کو جمع کیا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار تکبیریں کہتے تھے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اور یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی مل گئی، اور تابعین میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری، اور یہ کوفہ کے لوگ سارے، اور یہ حجاز کے محدثین، اور یہ اوزائی، اور یہ شامی، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہم، ان کے پیروکار ابن مبارک اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل اور خراسانی، یہ محدثین سب نے کہا کہ یہ حدیث ہمارے پاس جتنی ہیں سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل چار تکبیروں کا تھا. کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی کے انتقال کی خبر آئی, وخرج بهم, اور آپ تشریف لائے, فصف بهم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو ترتیب میں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, وکبر اربع تکبیرات, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں کہیں نجاشی کے جنازے میں. اب چلے جائیے حدیث سے نکل کے تاریخ پہ. جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے, یہ ابن اسیر نے, سب نے لکھا ہے کہ 9 ہجری میں انتقال ہوا ہے نجاشی رحمت اللہ علیہ کا. تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں جو جنازہ پڑھایا اس پہ چار تکبیریں کہیں. یہ زہری رحمت اللہ علیہ, یہ سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں, اور سعید روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے. یہ ایک سے ایک بڑا آدمی ہیں. امام مالک جب شہاب زہری سے روایت کریں اور وہ سعید ابن مسیب سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, تو کہتے ہیں یہ سونے کی کڑی ہے, کیونکہ ان میں کوئی شخص بھی جھوٹا نہیں تھا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نجاشی کے انتقال کی اطلاع پہنچی اور آپ نے لوگوں کو حکم دیا, جنازہ پڑھایا اور کبر اربعان چار تکبیریں کہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ایسی حدیث ثابت ہے جو حجاز سے ہمارے پاس آئی ہے, اور حجاز میں دونوں طرف حرمین شریفین میں چار ہی تکبیریں پڑھتے تھے لوگ جنازے میں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آخر ما کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنائز اربعان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں پہ آخری مرتبہ جو جنازے پڑھائے ہیں چار تکبیریں کہیں. جب یہ حدیث ہم تک پہنچ گئی تو اب دیکھیے کیا ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت وکر رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا اور چار تکبیریں کہیں, اور امام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے, اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور چار تکبیریں کہیں. اور یہ حسن ابن علی ہیں رضی اللہ عنہم, اور انہوں نے سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور اپنے والد پہ چار تکبیریں کہیں, اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر جنازہ پڑھا گیا, نہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پہ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے انتقال تو مدینہ منورہ میں ہو گیا تھا نا, تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چار تکبیریں کہیں. تو معلوم ہوا کہ آخر پہ پہنچ کے جو چیز طے ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ جنازے میں چار تکبیریں ہیں اس سے زیادہ نہیں, اور یہ لوگ جنازے میں چار ہی تکبیریں کہا کرتے تھے. باقی جتنی روایات تھی وہ ان احادیث نے منسوخ کر دی, اور خاص طور پہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے عمل نے اور بھی اس چیز کو تقویت پہنچائی کہ یہ سب ایک دوسرے کے جنازے پر رضی اللہ عنہم چار تکبیریں ہی کہتے رہے. ایک اور مثال اس کی آپ کو سے عرض کریں. دیکھو یہ صحیح حدیث میں آیا ہے, اور عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ اپنی مصنف میں اس حدیث کو لائے ہیں. یہ بھی زہری رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرکہ الصبح, صبح اگر اس حال میں ہو جائے کہ کسی شخص پر, مرد و عورت پر کسی پہ غسل واجب تھا, فلا صوم لہ, تو اس دن کا روزہ اس کے لیے نہیں ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ حدیث میں آ گیا, سند بھی اس کی صحیح ہے, اور بہت محدثین نے اس کی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ منع فرما دیا. یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی, اور جب ام المومنین رضی اللہ عنہا سے جا کر لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود صبح صادق ان پر اس حال میں ہوتی تھی کہ ان پہ غسل واجب ہوتا تھا, اور آپ اٹھتے تھے سحری کرنے کے بعد, یعنی آپ تشریف لے جاتے تھے غسل کے لیے اور نہاتے تھے، اس حال میں باہر تشریف لاتے تھے کہ پانی آپ کے جسم مبارک سے اس کے قطرے گر رہے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ ہی رکھتے تھے، روزہ تو نہیں چھوڑتے تھے. دیکھا آپ نے. اس پہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کہا ھذا قد کان فی اول الاسلام ثم نسخ، یہ اسلام کے آغاز میں حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. کس طرح منسوخ ہوا؟ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے منسوخ ہو گیا. اس لیے پوری امت میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ صبح صادق اگر کسی پر اس حال میں ہو جائے کہ اس نے غسل کرنا ہو تو روزہ نہ رکھے، کوئی بھی اس پہ فتویٰ نہیں دیتا. سب کہتے ہیں وہ حدیث منسوخ ہو گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کا حکم تھا، بعد میں ختم ہو گئی. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بخاری میں آئی ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم میں فرمایا کہ قربانی جب کرو بڑی عید پہ تو تین دن تک بس گوشت رکھنا جائز ہے، تین دن کے بعد اس گوشت کا کھانا رکھنا جائز نہیں ہے. اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بھی نسائی کی روایت اور مسلم کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے تھے کہ ہم تین دن سے زیادہ اس گوشت کو، قربانی کے گوشت کو رکھیں. یہ احادیث ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور تھا جس دور میں بہت کم مسلمان قربانی کرنے پر قدرت رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ دیکھو قربانی کا گوشت ایسے نہیں رکھنا، تین دن کے اندر اندر تقسیم ہو جانا چاہیے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ دور آیا جب اللہ نے مسلمانوں کو وسعت دے دی، تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ثم رخص لنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی کہ ناکلا، ہم تین دن بعد بھی کھا سکتے ہیں اور اس گوشت کا ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، خشک کر کے مثلاً گوشت کو رکھ لیا جائے. آج کل جیسے ریفریجریٹر وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جائز ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حکم کو دوسرے حکم نے خود ہی منسوخ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ کدو کا جو برتن بنتا ہے اس کو اپنے گھر میں نہ رکھنا. نہا عن الدبا والمزفت، شراب پینے کے برتن، شراب پینے کے جن قوموں کو عادت تھی اور اب بھی ہے، خاص قسم کی برتن ہوتے ہیں، خاص قسم کے ظروف، خاص قسم کی بوتلیں ہوتی ہیں جن میں شراب پیک کی جاتی ہے، تو عربوں میں بھی تھا. یہ کیا کرتے تھے؟ کدو کو خشک کر لیتے تھے، اس پہ پھر رنگ کر لیتے تھے، نقش و نگار بناتے، بہت خوبصورت پیالے بن جاتے تھے. جب شراب آرام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان برتنوں کو بھی باہر پھینک دو، منع فرما دیا. اور پھر جب مسلمانوں کے دلوں میں شراب کی نفرت بیٹھ گئی، پہلے تو ڈر تھا نا کہ گھر میں برتن پڑے ہوئے تو دیکھ کے تو شراب یاد آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان برتنوں کو نکالو گھروں سے تاکہ یاد ہی نہ آئے. جب اچھی طرح یہ جذبہ دل میں جم گیا شراب کے خلاف اور نفرت کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن الاوعیۃ، میں نے تمہیں منع کر دیا تھا کہ وہ برتن گھروں میں نہ رکھنا، اور اب میں کہتا ہوں فاشربوا، یہ برتن فاشربوا فی کل بعائن، ہر ایک برتن کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں گھر میں رکھنے کی، لیکن دیکھو کسی برتن میں بھی نشہ آور چیز نہ پینا. عام ہو گیا نا حکم، پہلے منع فرما دیا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو وہ جو میں نے منع کیا تھا اس کی کوئی خاص حکمت تھی، آج کے بعد تم سب کو اجازت ہے جو مرضی گھر میں برتن رکھ لو. اب اس وقت جب منع کیا تھا ان برتنوں کا رکھنا حرام، ان کا خریدنا حرام ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اب خریدنا بھی جائز رکھنا بھی جائز ہو گیا. اس طرح یہ احادیث ایک حدیث دوسری حدیث کو منسوخ کرتی ہے، اور بڑا ٹھوس علم ہے حدیث کا. جب تک آدمی کو یہ ساری چیزیں نہ معلوم ہو بھائی، حدیث میں دخل نہ دے. ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کیا ہے اور یہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ کرو، اور کسی چیز کا حکم دیا ہے اور یہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ نہ کرو۔ ٹھوس علم چاہیے، عمر چاہیے پوری، صلاحیتیں کھپانے کے لیے یہ میدان ہے، آگے بڑھ کے کام کرنے والوں کے لیے پھر جا کر کہیں یہ راہیں کھلتی ہیں۔ اگر علم کے 100 حصے کر دیے جائیں تو علم اپنا 1 حصہ کسی شخص کو نہیں دیتا جب تک کہ آدمی اپنے جسم کے 99 حصے اس کے سپرد نہ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے نا، پورا ہو گیا۔